الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون صدق الله العظيم. پہلے تو معذرت چاہتا ہوں کہ ٹریفک جام تھا, اس کی وجہ سے پہنچنے میں دیر ہوئی, اور کہا جاتا ہے الانتظار و اشد من الموت, انتظار یہ موت سے بھی زیادہ سخت چیز ہے. اس لیے انتظار کی جو تکلیف ہوتی ہے بڑی سخت ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے گناہوں سے بچو. ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون, جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کو عنقریب بدلہ دیا جائے گا ان گناہوں کا جن کو وہ کرتے رہیں. ذکر نہ کریں تو سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث شریف میں فرماتے ہیں کہ تقوی, پرہیزگاری, نیکی جس کو ہم کہتے ہیں, نیک بننا, تو فرمایا کہ لیس الورع کالکف, ورع کہتے ہیں تقوی کے اعلی مقام کو. فرمایا کہ گناہ سے بچنے سے بڑھ کر کوئی تقوی نہیں, گناہوں سے اجتناب, گناہوں سے بچنے سے بڑھ کر کوئی تقوی نہیں. بس میرے دوستوں, ہم ایک کام کر لیں, جتنا زور ہم آج کل نیکیوں پہ لگا رہے ہیں, جتنا زور, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ نیکیاں کرنا غلط ہے, نعوذ باللہ, ایسی بات نہیں ہے, لیکن جتنا زور ہم نیکیوں پہ لگاتے ہیں کم سے کم اتنا زور گناہوں سے بچنے میں تو لگا لیں. اتنا ہی زور گناہوں سے بچنے میں تو لگائیں کم سے کم, جتنی محنت ہم نیکیوں پہ کر رہے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ ایک آدمی غذائیں خوب کھا رہا ہو لیکن ساتھ میں زہر بھی کھا لے تو وہ یہ غذائیں اس کے کام نہیں آئیں گی. یہی وجہ ہے نماز کے بارے میں, روزے کے بارے میں, حج کے بارے میں روایات موجود ہیں. کسی روایت میں فرمایا گیا کہ نمازی کے منہ پر مار دی جائے گی, نماز ہے لیکن منہ پہ ماری جائے گی. روزے کے بارے میں فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں, بہت سے روزے دار ایسے ہیں. حدیث میں الفاظ ہیں کم من صائم لیس له من صیامه الا السحر, کم من صائم لیس له من صیامه الا الظما, کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کے جو روزے سے ان کو کچھ حاصل نہیں سوائے بھوکا پیاسا رہنے. وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ. بہت سے رات کو جاگنے والے, رات کو جاگ کر عبادت کرنے والے ایسے ہیں کہ ان کو سوائے رات کے جاگنے کے کچھ اور نہیں ملتا. حج میں جا کر لڑائی جھگڑا کر لیا, گناہ کر لیے تو کیا, دیکھ لیجئے روایات آتی ہیں, اس حج کا کوئی فائدہ نہیں. ساری کی ساری عبادات برباد, ساری محنت برباد گئی. جمعے میں اگر کسی نے آ کر لوگوں کو تکلیف پہنچائی, لوگوں کے کندھے پھلانگتے ہوئے, لوگوں کو تقسیم کرتے ہوئے آگے آ کے بس وہ پہلی صف میں بیٹھنا ہے جیسے آج کل ہوتا ہے, اس قدر سخت وعید ہے کہ اس کو جمعے کا ثواب تو اس کا گیا, اب اس کا زہر کا ثواب رہ گیا بس. میں اس لیے کہہ رہا ہوں, دیکھیں نہیں کتنی محنت ہے. جمعے کے دن غسل کیا, کپڑے بدلے, بہت سے لوگ خوشبو بھی لگاتے ہیں. وقت فارغ کیا, سب سے بڑی چیز, اتنا وقت لگا, ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ لگ جاتا ہے, مگر اس محنت کا نتیجہ کیا نکلا؟ آ کے گناہ کر لیا, نافرمانی کر لی مسجد کے اندر آ کے. اتنا وقت فارغ کر کے حج پہ گئے اور لاکھوں روپے خرچ کر کے گئے, اور وہاں جا کے ایئر جہاز میں ہی, نہ ایئرپورٹ پہ نظر کی حفاظت ہے, نہ جہاز میں نظر کی حفاظت ہے, اور نہ اللہ کے گھر میں جا کے نظر کی حفاظت ہے, کچھ بھی نہیں. تو کیا فائدہ ہوا؟ جو شخص اللہ کے گھر میں جا کر اپنی نظر نہ بچا سکا, پھر کہاں بچائے گا؟ بیت اللہ میں, مسجد نبوی میں, وہاں حرمین شریفین میں جا کر جس کی نظر خراب ہوتی ہو, وہ کیا بچائے گا اپنی نظر اور جگہوں پر, اور اس سے کیا توقع رکھی جائے؟ اور یہ نیٹ تو ایسی چیز آئی ہے کہ سارے کے سارے جو حدیں ہیں یہ سب پار کرا دی ہیں. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. ہم کیا سمجھتے ہیں یہ چھپ کر جو ہم یہ گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا؟ اس وقت بھی ہوتی ہے کوئی ذات تیرے ساتھ جب تجھ کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا. کیا اللہ ہمیں نہیں دیکھ رہے؟ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سید الطائفہ فرمایا کرتے تھے, ایک مراقبہ کیا کرو, اس مراقبے کا نام ہی یہ ہے, علم یعلم بان اللہ یرا. اس آیت کو ہی مراقبے کا عنوان قرار دیا. فرمایا کیا بندہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ علم یعلم بان اللہ یرا. بڑی بڑی عبادتیں, بڑے بڑے یعنی مجاہدے یہ گناہوں سے ضائع ہو گئے, اور بڑی بڑی حدیث میں آتا ہے کہ ایک 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 شہید کو لایا جائے گا, قاری کو, عالم کو لایا جائے گا, اور ان کو ان پر انعامات گنوائے جائیں گے. یہ کہیں گے اللہ آپ نے, آپ کے لیے, وہ شہید کہے گا میں نے آپ کے لیے جہاد کیا یہاں تک کہ جان دے دی. اللہ فرمائیں گے نہیں, تو نے میرے لیے کہاں کیا, تو نے تو اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں. وقت قیل, تو الفاظ یہ ہیں کہ تجھے کہا جا چکا دنیا میں, جو تیری غرض تھی وہ حاصل ہو چکی, اب ہمارے پاس کیا لینے آیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اگر آخرت کو مقصد بنایا ہوتا, ومن اراد الاخرہ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. جس نے آخرت کا ارادہ کیا ہو, آخرت کا ارادہ یہ اصل ہے, آخرت کا ارادہ اصل ہے. اگر آخرت کا ارادہ نہیں ہے, آخرت پر اس کی نظر نہیں ہے, تو نہ جانے کہاں کہاں وہ ٹھوکریں کھائے گا، خدا جانے کیا کیا اس سے غلطیاں ہوں گی. یہی وجہ ہے حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے، حضرت شیخ مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، یہ مت سوچو کہ اولاد کے مرنے کے بعد، میرے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا، یہ سوچو کہ اولاد کے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا. میرے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا، جس نے اولاد دی ہے وہ پال لے گا. کتنے لوگ ہیں اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ان کے بچے ہوتے ہیں، کیا مر جاتے ہیں؟ کوئی ایک مثال بتائیے، کوئی ایک مثال کہ کوئی باپ چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر گیا ہو اور بھوک سے وہ بچے مرے ہوں، ان کی موت آ گئی ہو. کہیں نہ کہیں سے اللہ ان کی کفالت اور ان کے گزر اوقات کا انتظام فرما ہی دیتے ہیں. بعض دلوں کو، قلوب کو اللہ متوجہ فرما ہی دیتے ہیں، انتظام ہو ہی جاتا ہے. مسئلہ تو آخرت کا ہے. تو فرمایا یہ سوچا کرو کہ اولاد کے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا، یعنی آخرت پہ نظر رکھو. تو اللہ تعالی نے جو کلام کا آغاز فرمایا، ومن اراد الاخرہ، جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور نیت یہ ہو بھائی میں آخرت میں سرخرو ہو جاؤں، اور پھر یہ نہیں خالی نیت کی ہو، وسع لها سعیا، جو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے وہ بھی کی ہو، اور وہ وہو مؤمن، وہ ایمان والا بھی ہو. بغیر ایمان کے تو کچھ بھی معتبر نہیں، کوئی نیکی معتبر نہیں ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں، فاولائک کان سعیہم مشکورا، ان کی نیکی ٹھکانے لگے گی، ان کی کوشش ٹھکانے لگے گی. لہذا ایک طوفان بدتمیزی ہے، اور اب تو یہ اور آ رہا ہے، یہ جو ہے 3G، ایک آفت اور نازل ہونے والی ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ اکثر لوگ تو اسی میں مبتلا ہیں، غلط استعمال میں. صحیح بھی استعمال ہے لیکن صحیح کتنا ہے استعمال. تو ایک آفت اور اب آنے والی ہے، ایک یہ آفت بھی کم نہیں تھی. غالب نے کہا تھا کہ وہ اس کی بیٹی نے اٹھا رکھی ہے دنیا سر پر، یعنی انگور جو ہے، اس شراب کو بنت العنب کہا جاتا ہے محاورتن عربی میں. شراب کا ایک نام بنت العنب بھی ہے، یعنی انگور کی بیٹی. تو اس پر اکبر الہ آبادی نے ایک تنزیہ شعر کہا ہے کہ اس کی بیٹی نے اٹھا رکھی ہے دنیا سر پر، سد شکر کے انگور کے بیٹا نہ ہوا. سد شکر کے انگور کے بیٹا نہ ہوا. بیٹی نے دنیا میں یہ حال کر رکھا ہے کہ آدمی بدمست ہو کے نہ جانے کیا کیا آل فال بکتا ہے، کیا کیا گناہ ہوتے ہیں، اور یہ خود بذات خود گناہ ہے شراب پینا، اور اس کے بعد جو گناہ اس سے ہوتے ہیں کسی کی اس کو تمیز نہیں رہتی. تو فرمایا کہ سد شکر کے انگور کے بیٹا نہ ہوا، اور بیٹا ہوتا تو پتہ نہیں کیا حال ہوتا. اس کو کہا جاتا ہے بنت العنب، انگور کی بیٹی، جو عموماً انگور سے ہی شراب بنائی جاتی ہے. تو جگہ جگہ اڈے اس کے کھلے ہوئے ہیں. وہ ایک دفعہ وہاں ہم وہ علاقے میں آیا ہوا تھا، بوتلیں تقسیم کر رہا تھا. میں نے کہا بھائی اس سے بات کرنی چاہیے. تو میں نے کچھ اس سے دین کی بات کی. اس نے کہا میں آپ کو بتاؤں، یہ لائسنس تو ہمیں ملا ہے اس کے لیے، غیر مسلموں کے لیے، لیکن 98% آپ کے مسلمان یہ شراب پیتے ہیں، میں یہاں سپلائی کرتا ہوں. اور کہنے لگا کہ 8-10 ہزار روپے تو ہماری یہیں آپ کے علاقے سے کمائیے. ایک ہمارے بزرگ وہ سفر کر رہے تھے، انہوں نے غیر ملکی ان کے ساتھ تھا کوئی، اس سے دین کی بات کی. تو اس نے کہا، وہ غیر ملکی کہنے لگا کہ میں پوری دنیا میں سفر کرتا ہوں، پوری دنیا میں، اور شراب کا عادی ہوں، غیر مسلم تھا، شراب کا عادی ہوں، پوری دنیا میں سفر کرتا ہوں، سب سے زیادہ لذیذ اور مزیدار شراب مجھے کراچی میں ملتی ہے. شراب عام ہے، جوا عام ہے، نظر کا غلط استعمال کتنا ہو رہا ہے اس کی تو کوئی حد نہیں. اس کو تو لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ گناہ ہے ہی نہیں. ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، رمضان آتے ہیں تو ہم روزے رکھ لیتے ہیں، رمضان تراویح ہم پڑھ لیتے ہیں. وہ اللہ کے بندے ہیں جو تو اپنے آفس میں لڑکیوں سے باتیں کرتا ہے، عورتوں سے باتیں کرتا ہے، یہ کیا ہے؟ ایسا کرنے سے تیری نماز محفوظ رہے گی؟ روزہ محفوظ رہے گا؟ اور شیطان نے پٹی یہ پڑھائی ہوئی ہے کہ یہ آپ کے تو آفس میں ہے تو ان سے تو بات کرنا آپ کی مجبوری ہے. ہم بھی کہتے ہیں بعض اوقات مجبوری ہوتی ہے، ظاہر ہے وہ ایک آفس میں کام کر رہے ہیں، لیکن اس کا ایک حدود ہوتی ہے ہر چیز کہ آپ نظر نیچے رکھیں، آواز کو سخت کر کے بات کریں. مرد اگر عورت سے بات کر رہا ہو مجبوراً بات کرنے کی گنجائش ہے. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، بس اپنی آواز کو پست کر کے اور نرم بنا کے گفتگو مت کرو. اگر ایسا کرو گے تو جس کے دل میں مرض ہوگا وہ مائل ہو جائے گا. عورت کے دل میں اگر ذرا بھی مرض ہے، بیماری ہے، تو وہ مائل ہو جائے گی. مرد کے دل میں مرض ہے، وہ مائل ہو جائے گا. اور اگر دونوں ہی کے دل میں مرض ہے تو دونوں مائل ہوں گے، دونوں کی دنیا آخرت برباد ہوگی. اللہ تعالی ہماری نفسیات کو ہم سے زیادہ اچھا جانتے ہیں، اللہ تو بنانے والے ہیں ہمیں. اللہ ہم کو ہم سے اچھا، ہم سے بہتر اللہ ہم کو ہم سے جانتے ہیں. اتنا ہم نہیں جانتے اپنے آپ کو جتنا اللہ ہمیں جانتے ہیں. اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسا مت کرنا ورنہ برباد ہو جاؤ گے. اور آج کل تو وہ ریسپشنسٹ اور یہ رکھا ہی اس لیے جاتا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں بھی عقل دی ہے. اگر وہ رکھ رہے تو ہمیں بھی اللہ نے عقل دی ہے. کیوں بھائی، اگر یہاں پہ وہ یہ آندھی چلنی شروع ہو جائے جس میں گرد بھی ہو، ریت بھی ہو، چھوٹے چھوٹے کنکر بھی ہو، تو اور پھر کوئی راستہ طے کر رہا ہو، وہ کیا کرے گا؟ اس وقت کیسے وہ اپنی نگاہیں نیچی کرے گا اور کیسے یہاں پہ ہاتھ بھی رکھ لے گا؟ ہم تو آپ سے یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ بھائی ایسے ہاتھ بھی رکھو، اتنا بھی ہم تکلیف میں نہیں ڈال رہے. اتنا کہا جا رہا ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا. ہم سے اس وقت تو ہم اتنا کر لیں گے کہ نگاہ بھی نیچے کر لی، ہاتھ بھی رکھ لیا، اور اللہ اور اس کے رسول فرما رہے ہیں تھوڑا سا نظر نیچے کر لو. وہ ہم سے نہیں ہو رہا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑا سا اپنے پاجامے کو ٹکنے سے اوپر کر لو، اور ڈرایا بھی ہے اگر ایسا نہیں کرو گے جتنا حصہ تمہارا یہ ڈھکے گا جسم کا حصہ، وہ جہنم میں جلے گا. ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، وہ جہنم میں جلے گا. ڈرایا بھی ہے، دھمکایا بھی ہے، وہ ہم سے نہیں ہوتا. صرف انگریز نے ہمیں ڈرایا نہیں، باطل نے ہمیں ڈرایا نہیں ہے، صرف اس کو دیکھ کر ہم نے اتنا اوپر کیا کہ یہاں تک شارٹس ہم پہننے لگے، اور نبی کے کہنے پہ اتنا اوپر نہیں کر سکتے کہ ہمارے ٹکنے کھل جائیں. اس کو دیکھ کر، غیر کو دیکھ کے ہم نے یہاں تک کر لیا. یہ ہمت کہاں سے آ گئی؟ اتنی ہمت نہیں ہے، یہ ہمت آ گئی. اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ میرے اندر گناہ سے بچنے کی ہمت نہیں ہے، یہ بہت بڑا جھوٹا ہے، اتنا بڑا جھوٹا ہے کہ کوئی حد نہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس نے دیکھیے، گناہ کرنا اللہ تعالی سے ٹکر لینا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اللہ فرما رہے ہیں گناہ مت کر، بدنگاہی مت کر، ہم کر رہے ہیں، تو یہ ٹکر ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں غیبت مت کر، ہم کر رہے ہیں، تو یہ ٹکر ہے یا نہیں ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں نماز پڑھ، ہم نہیں پڑھتے، تو یہ اللہ سے ٹکر ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں میرے اندر ہمت نہیں ہے گناہ سے بچنے کی، یا عورتیں ہیں ان کے اندر پردہ کرنے کی ہمت نہیں ہے، کیونکہ پردہ ہم سے نہیں ہوتا، ٹی وی نکالنے کی ہمت نہیں ہے، ہم سے نہیں ٹی وی نکالا جاتا. بہت سے مردوں سے بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم مجبور ہیں، ہماری عورتیں نہیں نکالنے دیتی تھیں، ہم تو نکال دیں آج ہی نکال دیں مگر ہماری بیوی نہیں نکالنے دیتی. آپ سوچیں اس کا مطلب ہے بہت سی عورتیں، بہت سی مستورات بے دینی کا ذریعہ بن جاتی ہیں، اولاد خراب ہو رہی ہے ٹی وی کی وجہ سے، اولاد خراب ہو رہی ہے، اور اب تو ٹی وی سے زیادہ خطرناک چیزیں آ گئی ہیں. تو جو شخص یہ کہتا ہے کہ میرے اندر ہمت نہیں ہے گناہ چھوڑنے کی، یہ جھوٹ ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ گناہ کر کے اس نے ٹکر لی ہوئی اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ تعالیٰ سے ٹکر لینے کی ہمت ہے، نفس اور شیطان سے ٹکر لینے کی ہمت نہیں ہے. نفس اور شیطان بڑی طاقت ہے یا اللہ بڑی طاقت ہے؟ نفس کے بھی پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں، شیطان کے بھی پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ خالق ہیں، یہ دونوں چیزیں مخلوق ہیں. تو نے تو خالق سے ٹکر لی ہوئی ہے. ہم کہہ رہے ہیں بھائی تو یہ جو دو مخلوق ہیں ان سے تو ٹکر لے لے، ان کا کہنا مت مان. تو اتنی بڑی ہمت کہاں سے آ گئی کہ خالق سے ٹکر لی ہوئی ہے؟ اتنی بڑی ہمت تو بہت بڑی ہمت ہے، کم ہمت ہے کہ آدمی اپنے خالق سے ٹکر لے لے اللہ تعالیٰ سے؟ اتنی بڑی طاقت سے ٹکر لی ہوئی ہے جس کے برابر کوئی طاقت ہی نہیں. اور یہ جو چھوٹی طاقت ہے نفس اور شیطان، اس کے بارے میں کہتے ہیں مجھے ہمت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے میرے اندر. تو یہ جھوٹ ہے یا نہیں ہے؟ اور جب کوئی ایسا موقع ہو تو ہمت خوب آ جاتی ہے، کوئی ایسا موقع آ جائے تو ہمت خوب آ جاتی ہے. میں نے عرض کیا نا، اگر آندھی چل رہی ہو تو پھر نہ نگاہیں بھی نیچی، ہاتھ بھی رکھ لیا، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کرو، وہ ہم سے نہیں ہوتا. وہاں ہمت ہو گئی، یہاں نہیں ہے. یہ سب جھوٹ ہے. اور آگے یہ بھی فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. یہ جڑ کاٹی ہے اللہ تعالیٰ نے، جڑ. سارا معاملہ تو یہاں سے شروع ہوتا ہے، نظروں سے. پھر آگے اگر آدمی باز نہ آئے تو یہ خودکار زینا ہے بالکل. یہ جیسے ایک سیڑھی پہ قدم رکھا تو یہ خودکار زینا ہے. اگر توبہ نہیں کی ساری منزلیں یہ طے کرا، یہ گناہ خود طے کرواتا ہے. اور پھر بالآخر اس کا انجام ذلت ہے، رسوائی ہے، بے چینی ہے، بے اطمینانی ہے، صحت بھی خراب ہوتی ہے. اور میں آپ سے عرض کروں، مومن ایمان والا جب گناہ کرتا ہے نا، اس کو پوری لذت نہیں ملتی، کیونکہ کتنا ہی کیسا ہی مسلمان ہو، ہے تو مسلمان، اس کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، گناہ کر رہا ہوں، گناہ کر رہا ہوں، گناہ بھی کر رہا ہے ساتھ ساتھ میں. اب اگر آپ کوئی میٹھی چیز کھا رہے ہوں، خوب مزہ آ رہا ہو، ساتھ میں کوئی کڑوی چیز بھی آ جائے، میٹھے میٹھے بادام کھا رہے ہیں، ساتھ میں ایک کڑوا بادام بھی آ جائے، کیا ہوگا؟ مزہ کرکرا ہو جائے گا سارا. مومن بھی جب گناہ کر رہا ہوتا ہے، لذت ایک طرف لذت اٹھا رہا ہے گناہ کی، دوسری طرف اس کا دل دھک دھک کرتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، گناہ کر رہا ہوں، نافرمانی ہے. لہذا اس کو کامل مزہ نہیں. جتنا بڑا مومن ہوگا، جو جتنا بڑا ایمان والا ہوگا، اس کو اتنا ہی کم مزہ آئے گا گناہ میں. اور کافر پورا مزہ لیتا ہے گناہ کا، اس لیے کہ اس کا اعتقاد ہی نہیں ہے، وہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، لہذا اس کو پورا پورا مزہ ملتا ہے. مومن کو پورا مزہ بھی نہیں ملتا، اس کے دل میں ایک کھٹک رہتی ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، نافرمانی کر رہا ہوں، یہ چیز گناہ ہے. اور جتنا بڑا ایمان والا ہوگا، اس کا دل اور دھک دھک کرے، زور زور سے دھک دھک کرتا ہے. اور اگر توبہ نہ کرے تو یہ دل دھک 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 کرتے کرتے کمزور پڑ جاتا ہے. پھر بلی بھی کورے نا، بلی تو بھی اس کا دل گھبرا جاتا ہے، اوہ کیا ہو گیا، دماغ کمزور، دل کمزور، اور روح کمزور، جسم کمزور، ایسی ایسی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے کہ حیران ہو جاتا ہے آدمی. میں آپ سے کیا عرض کروں، کیسے کیسے خطوط آتے ہیں کہ کس کس قسم کی بیماری ہے یہ جو نظر کی حفاظت نہ کرنے سے کہاں تک آدمی پہنچتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جڑ کاٹی ہے کہ یہ نہ کرو، بس یہی سے یہ جو ہے نا یہ نظر ہے بارڈر، یہ نظر بارڈر ہے سرحد، اور دل ہے کیپیٹل، یہ پوری سلطنت ہے جسم کی. نظر بارڈر، دل اس کا کیپیٹل، دار الخلافہ، دار الحکومت، راجدھانی، ہندی میں کہتے ہیں راجدھانی، عربی میں عاصمہ. چلیے عربی میں بھی سن لیجیے، عربی تو سب سے پہلے آنی چاہیے. عربی میں عاصمہ، انگریزی میں کیپیٹل، راجدھانی ہندی میں کچھ بھی کہہ لیجیے، دل ہماری اس سلطنت کا کیپیٹل ہے. جو ملک اپنی جنگ بارڈر پہ لڑ لے ساری جنگ، تو اس کا کیپیٹل محفوظ رہتا ہے، اور جس ملک کا بارڈر محفوظ نہ ہو، وہ بارڈر پہ جنگ لڑ ہی نہیں رہا ہو، تو اس کا دل کہاں سے، اس کا کیپیٹل کہاں سے محفوظ رہے گا. دشمن کی فوجیں کیپیٹل تک، دارالحکومت تک پہنچ جائیں گی. لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ بارڈر پہ ہمیں جنگ لڑوائی ہے. تم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ارے نیچے رکھو نگاہوں کو. شیطان نے کہا تھا وہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. میں یہاں سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اوپر کی سمت اور نیچے کی اس نے ذکر نہیں کی، یہاں سے اس کو اختیار ہی نہیں ہے اس لیے ذکر نہیں کی. اس لیے فرمایا کہ اگر شیطان کے مکر و فریب سے بچنا چاہتے ہو تو نظر نیچے رکھو. شیطان کا کوئی زور چل نہیں، اس لیے وہ پورا زور لگاتا ہے، ارے نظر تو اٹھا، ارے نظر تو اٹھا. تو ہم بھی اس سے کہیں یہ جو اڑ جائے تو بھی بس اڑ جا. خواجہ صاحب فرماتے ہیں یہ جو اڑ جائے تو بھی بس اڑ جا، ایک مفید اس کو انتظام سمجھ. یہ اڑ گیا تو بھی اڑ جا کہ نہیں میں نہیں اٹھاتا، کوئی فرض واجب، تو میرا خدا ہے، میں تیرا رسک کھاتا ہوں جو تیرے کہنے پہ چلوں. شیطان سے لڑائی میں اور نفس سے کشتی میں جو جان لڑا دے گا وہ جان چھڑا لے گا، اور جس نے جان نہیں لڑائی پائے ایسی مردہ سا مقابلہ کیا یہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اس سے تو نفس اور شیطان جو چاہیں گے کرائیں گے. مولانا روم فرماتے ہیں، مولانا رومی عجیب بات فرماتے ہیں، فرمایا کہ ہی تبر بردار و مردانہ بزن. ہی یہ حرف تنبیہ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا او، اردو میں کہتے ہیں او، یہ تنبیہ کا لفظ ہوتا ہے، بعض اوقات تنبیہ کی جاتی ہے. فرمایا ہی تبر بردار و مردانہ بزن، تبر یعنی ڈھال اٹھا، ڈھال، اور مردانہ وار حملہ کر نفس اور شیطان پر، تب تو کامیاب ہو سکتا ہے. چون علی واری درے خیبر شکن، جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے خیبر کے دروازے کو توڑا تھا، جس کو کئی آدمی مل کر کھولتے تھے، اس کو انہوں نے اکیلے ایمانی قوت سے توڑا تھا اس دروازے کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کے. تو فرمایا چون علی واری درے خیبر شکن، حضرت علی کی طرح تو بھی اس نفس کے خیبر کے دروازے کو توڑ دے. اگر ہمت کرے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمت نہ کی تو بیکار ہے، کچھ نہیں کر سکتا. بغیر ہمت کے کوئی کام نہیں ہے بھائی، کوئی کام نہیں بنتا. ایک صاحب نے حکیم الامت رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت وہ ہمت کا کوئی وظیفہ بتا دیجئے، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ ہمت پیدا ہو جائے. حضرت نے فرمایا اس وظیفے جو میں وظیفہ تمہیں بتاؤں گا، اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے ہمت کہاں سے لاؤ گے؟ اس کے لیے بھی تو ہمت چاہیے. ایک صاحب نے حضرت سے حضرت سے باتوں میں کوئی نہیں جیت سکتا تھا، ایک دفعہ ابو الکلام آزاد مرحوم نے, ان کا اختلاف تھا حضرت سے, نظریاتی اختلاف تھا, تو پتہ چلا کہ وہ آ رہے ہیں حضرت کے پاس. حضرت نے فرمایا اچھا اگر وہ میرے پاس آ رہے ہیں تو یہاں جد الکلام کو پائیں گے. وہ ابو الکلام تھے نا, ابو الکلام کے معنی کلام کا باپ. حضرت نے فرمایا اگر وہ یہاں آئیں گے تو جد الکلام کو پائیں گے, میں کلام کا دادا ہوں. جد الکلام کا مطلب ہے کلام کا دادا. ان کو یہ بات پہنچ گئی, وہ آئے بھی نہیں. پھر ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت وہ یہ جو قرآن کریم میں آتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون, ہاتھ بولیں گے اور, اور, اور پاؤں بولیں گے کہ ہم غلط جگہ پر چل کے گئے وغیرہ وغیرہ, تو یہ کیسے ہوگا, یہ بغیر زبان کے کیسے بولیں گے؟ تو حضرت نے فرمایا زبان بغیر زبان کے کیسے بولتی ہے؟ اب خاموش ہے, زبان کے لیے بھی کوئی زبان ہوتی ہے. زبان, حضرت نے سوال یہ الزامی جواب دیا, فرمایا زبان بغیر زبان کے کیسے بولتی ہے؟ ایک صاحب نے یہ کہا کہ حضرت یہ اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں کیوں فرض کی ہیں؟ کتنا وقت ہے بھائی, ہو گیا نا؟ اللہ تعالیٰ بھائی بس یہ اذان کا وقت ہے, نو بجے اذان جی, اچھا سوا نو بجے. ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت یہ نمازیں پانچ کیوں فرض کی ہیں اللہ تعالیٰ نے؟ فرمایا آپ کی ناک یہاں کیوں ہے, یہاں یہ پیٹ کے پیچھے کیوں نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر پیٹ کے پیچھے ہوتی تو بڑی عجیب لگتی. فرمایا بالکل غلط جواب, اگر دنیا کے سارے انسانوں کی ناک یہیں پر ہوتی پیٹ کے پیچھے تو عجیب لگتی. اب خاموش, کوئی جواب نہیں تھا. بھئی اگر ساری دنیا کے انسانوں کی ناک یہیں پہ ہوتی پیٹ کے پیچھے تو عجیب لگتی. تو اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں. ایک صاحب نے کہا حضرت یہ جو آپ کہتے رہتے ہیں اللہ والے, کسی اللہ والے کے پاس جاؤ, کسی اللہ والے سے تعلق قائم کرو, یہ کیا ضرورت ہے؟ آپ یہ کیا کہتے ہیں, ہم ایسے ہی اللہ والے نہیں بن سکتے. تو حضرت نے فرمایا اچھا اگر آپ ایسے ہی کسی اللہ والے کے پاس جائے بغیر ہی اس سے تعلق قائم کیے بغیر ہی اللہ والے بن سکتے ہیں تو آپ اللہ والا کیوں بن رہے ہیں بھائی؟ یہ تو بہت چھوٹا, اللہ والا تو بہت چھوٹا مقام ہوتا ہے صحابیت کے مقابلے میں, تو آپ صحابی بن جائیے. تو انہوں نے کہا حضرت صحابی بننے کے لیے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت چاہیے. تو حضرت نے فرمایا اچھا آپ تابعی بن جائیے. تو کہا حضرت آپ تابعی بننے کے لیے تو صحابہ کی صحبت چاہیے. تو اچھا حضرت نے فرمایا پھر آپ تبع تابعی بن جائیے. کہا حضرت تبع تابعی بننے کے لیے تو تابعین کی صحبت چاہیے. پھر کہنے لگے حضرت سمجھ گیا, بات سمجھ میں آ گئی, حضرت سے باتوں میں کوئی نہیں جیت سکتا تھا. ایسے اشرف الجواب اٹھا کے دیکھیں, اشرف الجواب, یہ حضرت کے اس قسم کے جوابات کو باقاعدہ شائع کیا گیا ہے, جمع کر کے لوگوں نے محنت کر کے یہ چیزیں شائع کی ہیں. تو بھائی کوئی ایسے ہی اللہ والا بن سکتا ہے, صاحب نسبت بن سکتا ہے, تو پھر ہم اس سے یوں کہتے ہیں کہ یہ بہت ہلکا سودا ہے بھائی, آپ صحابی بن جائیے, کیوں اللہ والا بن رہے ہیں؟ اللہ والا بننا تو بہت چھوٹا مقام ہے اللہ والے کا, صحابی سے تابعین سے تبع تابعین سے, اور پھر آپ ہٹ کے چل رہے. صحابہ کیسے صحابہ بنے؟ حضور کی صحبت سے. تابعین کیسے تابعین بنے؟ صحابہ کی صحبت, کسی صحابی کے پاس چلے گئے صحابی تابعین بن گئے. تو میں عرض کرتا ہوں پھر آپ ایسا کیجئے, صحابی بنیے بغیر صحبت کے, کسی اللہ والے کی صحبت کے بغیر آپ صحابی بن جائیے. نہیں بن سکتے. اور اگر جوتے پڑیں گے جوتے, کوئی کہے جی میں صحابی بن گیا ہوں, تو اس لیے بھائی جب تک ہم گناہ نہیں چھوڑیں گے, جب تک ہم تقوی اختیار نہیں کریں گے, یہ کام نہیں بنے گا ہمارا. اس لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ ایک شہید کو لایا جائے گا, عالم کو لایا جائے گا, قاری کو لایا, سخی کو لایا جائے گا, ان تینوں سے کہا جائے گا, احسانات گنوائے جائیں گے. وہ کہیں گے جی ہاں, شہید بھی کہے گا کہ ہاں میں آپ کے لیے میں نے جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہوا. فرمایا نہیں, اس لیے کیا تھا کہ دنیا میں تجھے شہید کہا جائے, بہادر کہا جائے, وہ کہا جا چکا, جو غرض تھی پوری ہو گئی. لہذا ایسے نہیں منہ کے بل گھسیٹ کر, یعنی بے عزتی کے ساتھ, ذلت کے ساتھ اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. میرے دوستوں ایک گناہ ہے, یہ ایک گناہ, شہادت کا عمل، جہاد کیا، شہادت پائی، لوگوں نے سمجھا شہادت شہید ہوا ہے، لیکن ایک گناہ تھا اس کے دل میں، اور وہ تھا باطنی گناہ، اور ظاہری گناہ بھی نہیں تھا، ظاہری گناہ بھی نہیں تھا، باطن کا دل کا گناہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ اس کے دل میں یہ خواہش تھی کہ مجھے بڑا کہا جائے، جس کو ہم حب جاہ کہتے ہیں. اس ایک گناہ نے ساری اس کی نمازیں، اس کا جہاد، اس کا روزہ، اس کی زکات جو اس نے دی ہوگی دنیا میں، اور اس کا جہاد، اس کی شہادت، سب گئی، سب اکارت. اسی طرح سخی، کیا یہ سخی نماز نہیں پڑھتا ہوگا، روزے نہیں رکھتا ہوگا، تراویح نہیں پڑھتا ہوگا؟ ایک گناہ باطن کا کہ بس لوگ کہیں سخی کہے، بہت بڑا سخی ہے، بہت بڑا مالدار ہے، اور بہت بہت زبردست آدمی ہے، بس یہ دل میں خواہش رکھی ہوئی تھی اس نے. یہ ایک گناہ لے کر ڈوبا سب کو، ساری نیکیوں کو. آج کل تو اس مسئلے کو سمجھنا بہت آسان ہے. آپ پیٹرول پمپ پہ جائیے، وہ کہتے ہیں سگریٹ جلانا منع ہے، ممنوع التدخین، سگریٹ جلانا منع ہے یہاں پر، نو اسموکنگ، عرب ممالک میں ممنوع التدخین لکھا ہوتا ہے. ایک سگریٹ کیا چیز ہوتی ہے، کوئی شولہ نہیں ہوتا اس میں، ایک وہ سلگتی ہوئی ایک وہ چنگاریاں ہوتی ہیں چند، اگر ان میں سے ایک چنگاری نکلے اور وہاں پیٹرول تک چلی جائے یا سی این جی گیس تک چلی جائے تو سارا دھماکے سے اڑ جائے گا سب، ایک سیکنڈ کے اندر. لہذا یہ اتنا سا گناہ جس کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، یہ سارے اعمال کو بھگ سے اڑا دے گا، دھماکے سے اڑا دے گا، سب ختم، سارے اعمال ختم. ایک دل کے اندر ایک چنگاری تھی اس کے کہ لوگ مجھے بڑا کہیں، میری تعریف کریں. اب دیکھ لیجئے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سب گیا. یا وہ عالم، کیا عالم ہوتے ہوئے نماز نہیں پڑھی ہوگی اس نے، زکات نہیں دی ہوگی اگر وہ صاحب نصاب ہوگا، تراویح نہیں پڑھی ہوگی، کتنے لوگوں کو اس نے علم دین پڑھایا ہوگا، مگر بس وہ ایک پاسب نیت تھی، دل کا گناہ تھا کہ لوگ عالم کہیں. وہ کہا جا چکا جہنم میں کھینچ کر اس کو داخل کیا جائے، پھینکا جائے گا. اس لیے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہوں سے بھی بچو، باطنی گناہوں سے بھی بچو. ظاہر کے گناہ سے بچ گئے، باطن کے گناہ سے نہ بچے، یہ بھی خطرناک. یا باطن کے گناہ سے بچ گئے، ظاہر کے گناہ سے نہ بچے، یہ بھی خطرناک. ظاہر تو ایسی چیز ہے جیسے یہ وائرنگ، یہ وائرنگ، جب تک یہ وائرنگ نہیں ہوگی تو بجلی آ سکتی ہے، کرنٹ آ سکتا ہے. ایک پنکھا آپ نے لگا دیا لا کر، اس کو اچھی طرح سب کچھ بالکل وہ تیار ہے، لیکن وائرنگ نہیں ہے، وہ چلے گا ہی نہیں، کبھی بھی نہیں چلے گا. اور آپ ہاتھ سے کتنا چلا لیں گے اس کو، اگر ہاتھ سے دھکا دیں گے کتنا چلا لیں گے، اور ہاتھ سے چلانے سے وہ ہوا بھی نہیں دے گا. لہذا یا لائٹ آپ نے لگا دی لا کے، بلب لگا دیا، وائرنگ نہیں ہے، بلب لگا دیا لا کے، کوئی فائدہ نہیں. لہذا جب تک ہم یہ وائرنگ نہیں کریں گے نا، داڑھی کی وائرنگ، داڑھی ہم ایک مونچھ رکھیں تینوں طرف سے، مونچھوں کی وائرنگ، مونچھیں صحیح طرح ہم بنائیں، جو سنت کے مطابق طریقہ ہے وہ بنائیں، وہ طریقہ اختیار کریں. لباس کی وائرنگ، لباس ہمارا ٹخنوں سے اوپر ہو، ڈھیلا ڈھالا ہو، سنت کے مطابق ہو. بس اگر کوئی پینٹ بھی پہنتا ہے کوئی بات نہیں، پینٹ آپ ڈھیلی ڈھالی پہن لیجئے. اب تو غیر قومیں جو اسلام میں داخل ہو رہی ہیں ان کو کیا ہم یہ کہیں گے تم یہ چلو ہٹاؤ یہ کرتا شلوار پہنو، ان کا لباس ہی یہی ہے. لہذا اس میں توسع ہے، کوئی حرج نہیں. اگر کوئی پینٹ شرٹ پہنتا ہے تو یہ نہیں کہا، آپ تو علماء فرماتے ہیں اس کو نہیں کہا جا سکتا کہ حرام ہے، بس ڈھیلی ڈالی پہن لو، سنت کے مطابق پہن لو، ڈھیلا ڈھالا لباس ہو، اس میں اعضا واضح نظر نہ آ رہے ہوں، بس. تو وہ ٹخنوں سے اوپر یہ لباس کا رکھنا، یہ اس کی وائرنگ، سر کے بالوں کی وائرنگ، یہ جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک اللہ تعالی کی محبت کا کرنٹ یہ داخل نہیں ہو سکتا. اس کو ہم بھی مانتے ہیں، اس چیز کو ہم بھی مانتے ہیں. اگر آپ سے کوئی کہے ایک فلاں جگہ پہ بہت بڑے بزرگ آئے ہوئے ہیں, بہت بڑے اللہ والے ہیں, بڑے صاحب نسبت ہیں, بڑے باکمال ہیں, آپ ان کی زیارت کے لیے پہنچے تو پتہ چلا وہ کلین شیو ہیں, بڑے بڑے انہوں نے بال رکھے ہوئے ہیں اور بالکل ٹائی وائی انہوں نے کوٹ پینٹ لگایا ہوا ہے, کیمرے سے تصویریں وغیرہ کھینچ رہے ہیں, آپ کیا کیا کر رہا ہے, یہ اللہ والے کیا کہیں گے آپ, یہ اللہ والے ہیں؟ وجہ اس کی ہے وائرنگ نہیں ہے, وائرنگ نہیں ہے, کہاں سے اللہ, ہم بھی مانتے ہیں اس کو, اظہار نہیں کرتے لیکن دل میں سب مانتے ہیں. ظاہر ہے کسی کے ایسے کے بارے میں رائے ہم یہی قائم کریں گے کہ یہ کہاں سے اللہ والے ہو گئے, کیسے ہو گئے. ہمارے مولانا منصور صاحب فرماتے تھے, سگریٹ پیے, داڑھی منڈی اور بال بھی انگلش, افسوس ولی کی ہمیں پہچان نہیں ہے. سگریٹ پیے, داڑھی منڈی اور بال بھی انگلش, افسوس ولی کی ہمیں پہچان نہیں ہے. اس لیے فرمایا وذروا ظاہر الاثم وباطنا, کہ ظاہری گناہوں سے بھی بچنا ضروری ہے, باطنی گناہوں سے بھی بچنا ضروری ہے. لہذا نظر کی حفاظت, کان کی حفاظت, زبان کی حفاظت, بس کم سے کم ہم اتنا ہی مراقبہ کر لیں کہ یہ اعضا ہمارے خلاف گواہی دیں گے, قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دیں گے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. مولانا روم نے اس کا ترجمہ کیا ہے, چشم گوید من چنی, چشم گوید من چنی دزدیدہ ام, دست گوید, چشم گوید کردہ ام غمزہ حرام, اور گوش گوید چیدہ ام سوء الکلام. آنکھ یہ گواہی دے گی کہ میں نے حرام غمزے کیے ہیں, غمزے یعنی کن اکھیوں سے دیکھا ہے. بعض لوگ کن اکھیوں سے دیکھتے ہیں, یہ بھی بہت بڑی بیماری ہے. تو چشم گوید من چنی, چشم گوید کردام غمزہ حرام, اور گوش گوید چیدام سوء الکلام, کہ یہ کان یہ کہہ رہا کہ میں نے بری باتیں میں نے سنی ہیں. دست گوید من چنی دزدیدام, یہ ہاتھ یہ کہے گا کہ میں نے اس طرح چوریاں کی ہیں, غلط کام کیے ہیں. چوری سے مراد وہ چوری نہیں جو ہمارے ہاں مشہور ہے, وہ بھی مراد ہے. ان ہاتھوں سے نامحرموں کو ایس ایم ایس کرنا اور وہ انٹرنیٹ کو غلط استعمال کرنا, یہ بھی تو چوری ہے. اس نعمت کی چوری ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے ہاتھوں کی شکل میں. چور کے ہاتھ ہی اس لیے کاٹے جاتے ہیں, چور جو اس کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں نا, یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فقیر بنایا, ہم رجسٹرڈ فقیر ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, ہماری یہ رجسٹریشن ہے کہ اے انسانوں, ساری دنیا کے انسانوں, تم فقیر ہو, یعنی محتاج ہو اللہ تعالیٰ کے. واللہ هو الغنی الحمید, اللہ تعالیٰ غنی ہیں, بے پرواہ ہیں, اور حمید ہیں یعنی لائق تعریف ہیں. تو فقیر کے پاس, ہر فقیر کے پاس کشکول ہوتا ہے جس میں وہ اپنے پیسے جو بھیک اس کو ملتی ہے اس کو جمع کرتا ہے. اللہ نے ہمیں بھی ایک کشکول دیا ہوا ہے, یہ دیکھیے, یہ دو ہاتھ ملا لیے ہم نے, ایک کشکول تیار ہو گیا, اور یہ کشکول اللہ کے آگے اٹھنے کے لیے ہے. یہ جب دو ہاتھ اللہ کے آگے اٹھتے ہیں, ڈاکٹر عبدالحی صاحب فرمایا کرتے تھے, جب یہ دونوں ہاتھ اللہ کے آگے اٹھ جائیں تو ساری کائنات ان دونوں ہاتھوں کے نیچے ہو جاتی ہے. وجہ اس کی ہے کہ اٹھے ہوئے تو یہاں ہیں لیکن یہ دراصل عرش کے سامنے ہیں, اللہ کے آگے ہوتے ہیں. لہذا اللہ الرحمن علی العرش استوا, اللہ خود فرماتے ہیں, لہذا یہ عرش کے سامنے ہوئے یہ ہاتھ. تو عرش کے, تو ساری دنیا عرش کے نیچے ہے. اور اگر گناہ کی دعا نہ مانگی ہو تو یہ ہاتھ بغیر کچھ لیے ہوئے خالی ہاتھ لوٹتے ہی نہیں ہیں. یہ یا تو وہ نعمت اللہ دیتے ہیں, یا آخرت کے درجات بڑھاتے ہیں یا کوئی مصیبت دنیا میں آنی ہوتی ہے وہ اس کو ٹال دیتے ہیں. گویا ان تین چیزوں میں سے کوئی ایک نہ ایک ہوتی ہی ہوتی ہے. لہذا کسی صورت یہ ہاتھ واپس خالی نہیں لوٹتے. جی ہاں, تو یہ اللہ نے جو ہمیں کشکول دیا تھا نا, اس کشکول کی اس نے ناقدری کی, لہذا یہ چھین لو. اللہ گویا اللہ یہ فرما رہے ہیں اسے چھین لو, یہ کشکول اس کے ہاتھ کاٹو. اس نے اس کشکول کا غلط استعمال کیا, چوری کر لی اس نے. آنکھوں میں شیشہ پگلا کر ڈالا جائے گا, کانوں میں شیشہ پگلا کر ڈالا جائے گا, کانوں کے گناہوں کی وجہ سے اور آنکھوں کے گناہوں کی وجہ سے. یہ ناقدری ہے آنکھوں کی نعمت کی. ان سے پوچھیں جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں. اگر آپ کسی نابینا کو انتہائی خوبصورت, دنیا کا انتہائی خوبصورت طباعت شدہ قرآن کریم آپ اس کو ہدیے میں پیش کریں, اس کے لیے کیا ہے, وہ کیا کرے گا؟ وہ پڑھ سکتا ہے اس کو؟ اتنا بڑا اس کو ہدیہ دیا, اس کا انکار نہیں ہے, لیکن وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا بھائی مجھے وہ نعمت حاصل نہیں جس کے ذریعے میں اس قرآن کریم سے فائدہ اٹھا سکوں. اللہ نے ہمیں دی ہے, ہم یہ قدر کر رہے ہیں اس کی کہ جو چاہا جیسے چاہا ان کو استعمال کر لیا. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جن کی ایک نظر بھی خراب نہیں ہوتی, ایک نظر خراب نہیں ہو, اور ایسا نہیں ہے کہ وہ گھر میں قید ہو کے بیٹھتے ہیں. میں ڈو میڈیکل یونیورسٹی, سر سید انجینئرنگ یونیورسٹی, کراچی یونیورسٹی, ایس ایم سی, یہاں کے لڑکوں کو جانتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت والا آپ کی نظر سے, آپ کی برکت سے ایک نظر ہماری خراب نہیں ہوتی. یہ الفاظ میں نے خود سنے. اب آپ بتائیے, ایسے لوگوں کو ایک طرف کھڑا کیا جائے, دوسری طرف ہم جیسوں کو کھڑا کیا جائے کہ دیکھو تم کہتے ہو کہ نظر کی حفاظت نہیں ہوتی تھی, یہ اسی معاشرے میں تو یہ رہ رہے تھے. ہمارے وہ کلیم صاحب ہیں, وہ ایک دفعہ بتا رہے تھے, وہاں تو کینیڈا میں رہتے ہیں, پہلے ڈیٹرائٹ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے, تو یہ بتانے لگے کہ حضرت والا نے مجھے خود بتایا انہوں نے کہ جب میں وہاں پڑھنے گیا تو حضرت نے مجھ سے یہ فرمایا تھا کہ دیکھو بھائی کلیم, یہ ایک کام کرنا, تم وہاں پڑھنے جاؤ, ہم منع نہیں کرتے, تم شوق سے کالج میں پڑھو, پارک میں گھومو, جائز ہے غباروں میں اڑو, چرخ پہ جھولو, پر ایک سخن بندہ اکبر کا رہے یاد, اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. حضرت نے بس یہ بات بتا کے ختم کرنا. انہوں نے کہا کہ حضرت نے فرمایا کہ اپنا سر یا تو منڈا کے رکھنا یا بال چھوٹے رکھنا, کپڑے معمولی پہننا, سر پر امامہ پہننا, ہاتھ میں تسبیح رکھنا راستے پر, جب تک تم راستہ طے کر رہے ہو ہاتھ میں تسبیح رکھنا. کہنے لگے یہ عمل کرتا ہوں اور بس میری نظر خود ہی نیچے چلی جاتی ہے. تو کہنے لگے ڈیٹرائٹ یونیورسٹی کا سوئمنگ پول بھی راستے میں پڑتا ہے جس پر ایسے مناظر ہوتے ہیں جو ایک باحیا آدمی کے لیے ناقابل برداشت ہوتے ہیں, لیکن وہ اللہ کا شکر ہے خود بتا رہے تھے ایک نظر میری خراب نہیں ہوتی دن بھر میں امریکہ جیسے ماحول میں ڈیٹرائٹ یونیورسٹی میں. ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ ہمیں تو کہتے ہیں خالادات بہنوں سے پردہ نہیں ہوتا, ماموزات سے نہیں ہوتا, بس نہیں ہوتا, چچی اور ممانی اور تائی سے پردہ نہیں کر سکتے ہم, ہمت نہیں ہے. میرے دوستو یہ جواب اللہ کے ہاں نہیں چلے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب